بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے شیو سینا کے دہشت گرد سیریز کی جلد نمبر 2 کشمیر کے غازی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف اے حمید ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اگر آپ ہم سے مزید کتابوں کے بارے میں رابطہ کرنا چاہیں تو 0321-2138-225 پر رابطہ قائم کریں یا پھر www.kartaba.org پر وزٹ کریں. بہترین کتاب جدید انداز اور معیار کے ساتھ. ناشر محمد علی قریشی. جملہ حقوق محفوظ ہیں. ایڈیشن 2015 مطبع نیر اسد پریس لاہور. کمپوزنگ القریش گرافکس. قیمت 350 روپے. انتصاب ان گمنام مجاہدین کے نام جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے دل میں بیٹھے اپنے پاک وطن کا دفاع کر رہے ہیں. امبالہ پولیس ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے وکرم دیال کی ڈیوٹی لگی تھی کہ میں اسے جو بھی آرڈر کروں اس کو فوری طور پر بجا لائیں. میری اصل حیثیت کے بارے میں اسے پوری طرح سے بتا دیا گیا تھا. گھنٹی بجتی رہی, پھر کسی نے ریسیور اٹھا کر بیزاری سے کہا, تھانہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا, ایس ایچ او وکرم دیال سے بات کروا دو. وہ کوئی محرر تھا, کرخت آواز میں کہنے لگا, جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو, صاحب کو کیوں بلاتے ہو؟ میں نے بڑے آرام سے کہا, اگر تمہیں اپنی نوکری اچھی نہیں لگتی مہاشے اور تم اسی وقت اپنی پیٹی اتروانا چاہتے ہو تو تم ہی بات کر لو, ہم تم ہی سے بات کر لیتے ہیں. محرر ڈر گیا, پھر بولا, سر دیال جی کو بلواتا ہوں. دوسرے لمحے وکرم دیال ایس ایچ او کی آواز سنائی دی. یس سر, حکم سر, میں ایس ایچ او تھانہ وکرم دیال ہی بول رہا ہوں. محرر نے شاید اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بتا دیا تھا کہ فون پر کوئی افسران بات کر رہے ہیں. میں نے کہا, وکرم دیال, میں نمبر 2111 بول رہا ہوں. وکرم دیال نے ہکلاتے ہوئے کہا, حکم سر, میں آپ کا خادم بول رہا ہوں. میں نے کہا, میری بات غور سے سنو. پھر میں نے اسے بتایا کہ امرودوں کے باغ کے نیچے جو بارادری ہے, اس بارادری کے نیچے ایک تہخانہ ہے. اس تہخانے میں اس وقت 2 پاکستانی جاسوس چھپے ہیں. فوراً پولیس کے مسلح گارڈ لے کر وہاں پہنچو اور دونوں کو گرفتار کر کے امبالہ ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر میں پیش کر دو. وکرم دیال کی آواز سنائی دی. یس سر, ابھی حکم پر عمل کیا جاتا ہے. میں فوراً گارڈز لے کر وہاں جاتا ہوں. جلدی کرنا, دیر کر دی تو دونوں جاسوس ہاتھ سے نکل جائیں گے. سر ہم ابھی جا رہے ہیں, گارڈز تیار ہیں. اوکے سر, ابھی جاتے ہیں. میں نے فون بند کر دیا اور دل میں دعا مانگنے لگا, اے میرے پاک پروردگار, دونوں کشمیری مجاہدین علی شاہ اور امداد علی کہیں تہخانے میں واپس جانے کی حماقت نہ کر بیٹھے ہوں. مگر وہ بہت عقل مند تھے, انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. مالیر کوٹلہ کے ایس ایچ او کی سرکردگی میں پولیس گارڈ بارادری کے پاس آ کر تہخانے کا راستہ تلاش کرنے لگے. انہیں بہت جلد جھاڑیوں میں نیچے جاتا راستہ مل گیا. وہ برق رفتاری سے نیچے تہخانے میں پہنچ گئے, مگر وہاں نام نہاد پاکستانی جاسوس نہیں تھے. وہاں ان کی سٹین گنیں, 2 پستول اور کمانڈو پارٹی کا دوسرا سامان موجود تھا, مگر کمانڈوز غائب تھے. پولیس نے سارے باغ پر قبضہ کر لیا. دوپہر تک میں مالیر کوٹلہ کے اسٹیشن والے مزار پر دھونی رمائے بیٹھا رہا, کیونکہ مجھے دوبارہ فون کر کے چھاپے کا نتیجہ بھی معلوم کرنا تھا. میں 2 بجے دوپہر کسی بہانے اٹھ کر اسٹیشن کے ٹیلی فون بوتھ میں آ گیا. ایس ایچ او وکرم دیال کو فون کر کے ریڈ کے بارے میں پوچھا تو اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ کمانڈوز کے ٹھکانے پر ہم ٹھیک پہنچ گئے تھے. وہاں سے 2 سٹین گنیں, 2 پستول اور دوسرا سامان بھی برامد کر لیا گیا ہے, مگر افسوس کہ کمانڈوز فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. میں دل میں بہت خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اوپر سے ایس ایچ او پر برس پڑا, تم لوگوں نے چھاپہ مارنے میں پھر بھی دیر کر دی ہوگی, تم سب کے سب نا اہل لوگ ہو, میں اوپر تمہاری رپورٹ پیش کر دوں گا. تم لوگوں نے ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیا, تمہارے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے گی. اس کے بعد میں نے فون بند کر دیا اور وہاں سے امبالہ ڈویژن کے خفیہ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں انسپیکٹر ورما کو فون کر دیا. یہ اس کا خاص نمبر تھا. وہ مجھے مل گیا, کہنے لگا, سر ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ مالیر کوٹلہ کی پولیس کا ریڈ ناکام رہا. آپ نے ٹھیک جگہ کی نشاندہی کر دی تھی, مگر مالیر کوٹلہ کی پولیس کا عملہ دیر سے وہاں پہنچا ہوگا. میں نے انسپیکٹر ورما پر بھی غصہ نکالنا شروع کر دیا اور اسے خوب ڈانٹا. تم سب سول اور خفیہ انٹیلیجنس والے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو, تم سب کے خلاف کاروائی ہوگی. ہم نے اتنی محنت سے پاکستانی کمانڈوز کا سراغ لگایا اور ان کے ٹھکانے کا پتہ چلایا اور تم سب نے مل کر ہماری ساری محنت مٹی میں ملا دی.
انسپیکٹر ورما بھی معذرت پیش کرنے لگا. میں نے کہا میرے پاس تمہاری وضاحتیں سننے کا وقت نہیں, میں پوری رپورٹ اوپر بھیج رہا ہوں. اب فیصلہ اوپر والے کریں گے کہ تمہارے خلاف کیا کاروائی کی جانی چاہیے. یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. بوتھ کے باہر آ کر میں نے اسٹول پر بیٹھے ہوئے چوکیدار کو 50 روپے دے کر کہا, میں نے امبالے اپنے مرید کو فون کیا تھا, یہ اس کے پیسے ہیں. وہ پیسے نہیں لے رہا تھا مگر میں نے زبردستی پیسے اس کی جیب میں ڈال دیے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا, خدا تمہارا بھلا کرے گا, تم بہت اچھے آدمی ہو. حق اللہ حق اللہ. اور میں حق اللہ کا ورد کرتا ہوا وہاں سے سیدھا نور بابا کے شادی والے مزار کی طرف روانہ ہو گیا. اب مجھے اسٹیشن والے مزار پر جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. میں کچھ وقت نکال کر دلی کیبنٹ سیکریٹریٹ میں ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف سریندر کوہلی کو اپنی کاروائی کا جو ڈرامہ کھیلا تھا اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا. شام تک میں مزار پر ہی رہا, پاروتی عورتوں کے درمیان بیٹھی ان کے مسائل سنتی رہی. شام ہوتے ہی میں دوبارہ ریلوے اسٹیشن پر آ گیا. یہاں سے میں نے دلی ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف کا نمبر ملایا, وہ موجود تھا. اسی نے ریسیور اٹھایا. میں نے انگریزی میں کہا, سر میں دھرم چند بات کر رہا ہوں, آپ کو ضرور معلوم ہو گیا ہوگا کہ مالیر کوٹلہ کی پولیس نے کیا حماقت کی ہے. چیف نے مالیر کوٹلہ کے ایس ایچ او کو انگریزی میں گالی دیتے ہوئے کہا, وہ تو الو کا پٹھا ہے, لوک سبھا کے ایک ممبر کی سفارش پر ایس ایچ او بن گیا, میں نے اسے فوراً معطل کر دیا ہے. میں نے کہا, سر اس نے ریڈ کرنے میں بہت دیر کر دی, جس وقت میں نے اسے ٹیلی فون کیا تھا کہ بارادری کے تہخانے پر حملہ کر دو, اسی وقت دونوں پاکستانی جاسوس تہخانے میں موجود تھے, مگر ایس ایچ او نے نا اہلی دکھائی اور میرے فون کرنے کے ایک گھنٹے بعد چھاپا مارا. یہ میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا. چیف سریندر کوہلی کہنے لگا, مسٹر دھرم چند تمہاری کارکردگی نہایت اعلیٰ رہی, ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں, تم نے کمانڈوز کے خفیہ ٹھکانے کی صحیح نشاندہی کی تھی, وہاں سے جو اسلحہ وغیرہ برآمد ہوا تھا اس نے ثابت کر دیا کہ دونوں بڑے تربیت یافتہ اور خطرناک کمانڈوز تھے, اگر وہ پکڑے جاتے تو یہ ہماری بہت بڑی فتح تھی, لیکن پولیس نے ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. میں نے کہا, سر ہم اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے جان لڑا کر ادا کر رہے ہیں, یہاں مالیر کوٹلہ کے مسلمانوں میں رہ کر پاکستانی جاسوسوں کا سراغ لگانا جان جوکوں کا کام ہے. سر یہ مسلمان بہت محتاط ہوتے ہیں, پاکستانی کمانڈوز کے بارے میں پوچھو تو ہاتھ نہیں پکڑاتے, ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں. سر ہم نے بڑی محنت اور زبردست چالاکی اور عیاری سے کام لیتے ہوئے ان دونوں جاسوسوں کا سراغ لگایا تھا, میں چاہتا ہوں کہ ہماری کارکردگی کی رپورٹ بال ٹھاکرے جی کو بھی پہنچا دی جائے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم بھارت ماتا کے سپوت یہاں دشمنوں میں بھیس بدل کر آرام سے نہیں بیٹھے. چیف سریندر کوہلی نے کہا, تم فکر نہ کرو دھرم چند, یہ رپورٹ آج دوپہر کو ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ بال ٹھاکرے جی کو ٹیلی فون پر بتا دی تھی اور بذریعہ ڈاک بھی روانہ کر دی ہے. بال ٹھاکرے جی بھی تمہاری کارکردگی سے بہت مطمئن ہیں, مگر وہ مالیر کوٹلہ کے ساتھ ساتھ امبالہ کی پولیس کو بھی گالیاں دے رہے تھے کہ یہ سب بھارت دیش کے دشمن ہیں اور پاکستانی کمانڈوز سے ملے ہوئے ہیں. ان کے کہنے پر وزیر داخلہ نے مالیر کوٹلہ اور امبالہ ہیڈ کوارٹرز کے 6 افسران کو فوری طور پر لائن حاضر کر دیا ہے. میں نے کہا, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ مجھے جلندھر میں واقع بوڑ والے مندر میں مسلمانوں کے قاتلوں کو بھی ٹھکانے لگانے جانا تھا, اس کے لیے میں نے ایک اسکیم سوچ رکھی تھی. چیف نے جواب دیا, جس طرح تم مناسب سمجھتے ہو کر لو, اگر تمہارا خیال ہے کہ مالیر کوٹلہ کے مسلمانوں میں رہ کر تم ان پاکستانی کمانڈوز کا ایک دفعہ پھر سراغ لگانے میں کامیاب ہو سکتے ہو تو وہیں بیٹھے رہو, اگر تم ایسا نہیں سمجھتے تو پھر ہم تمہیں دوسرے مشن پر بھیج دیں گے. دوسرا مشن وہی تھا جس کے بارے میں میں پہلے بیان کر چکا تھا, یعنی مجھے پاکستانی کمانڈوز کے بھیس میں گرفتار کر کے جالندھر جیل میں بھیج کر مجھ پر نمائشی ٹارچر کرنا تھا. جیل کے قیدیوں میں یہ خبر مشہور کرنی تھی کہ پولیس نے ایک پاکستانی کمانڈو کو گرفتار کیا ہے جس پر بے پناہ تشدد کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد مجھے ان دو کشمیری کمانڈو میں سے کسی ایک کمانڈو کی کوٹھی میں بند کر دینا تھا جو پہلے سے جالندھر جیل میں واقع تھی اور جن کے بارے میں انڈین پولیس کو یہ شبہ تھا کہ وہ پاکستانی کمانڈوز بھی ہیں حالانکہ وہ کشمیری مجاہدین تھے. میں نے اپنی سوچی سمجھی اسکیم پر عمل کرتے ہوئے کہا, سر اب میرا یہاں مالیر کوٹلہ میں ٹھہرنا بیکار ہے کیونکہ کمانڈوز کے خفیہ ٹھکانے پر پولیس کے چھاپے کی خبر یہاں بہت مشہور ہو گئی ہے اور اب وہ لوگ زیادہ محتاط ہو گئے ہیں. اب یہاں کسی مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اگر اس کے پاس کوئی کمانڈو چھپنے کے لیے آ بھی جائے تو وہ پولیس کو یا ہمیں اس کی خبر کرے. پھر تم دوسرے مشن کی تیاری کے لیے جلندھر سٹی پولیس ہیڈ آفس کے ایس پی ہرپال سنگھ کے پاس جا کر رپورٹ کرو. ہم نے ہرپال سنگھ کو تمہارے مشن کے بارے میں بریف کر دیا تھا اور اسے تمہارے مشن کی فائل کی کاپی بھی بھیج دی تھی. مجھے معلوم تھا کہ ایک بار میں نے جلندھر سٹی پولیس کے ایس پی ہرپال سنگھ کو جا کر رپورٹ کی تو اس کے بعد میں فرضی قیدی صحیح لیکن بہرحال قیدی بن کر جیل میں ڈال دیا جاؤں گا اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کے قاتلوں بھاسکر شیوا اور پاٹیکر کو ٹھکانے لگانے کا موقع نہیں لے سکوں گا۔ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ مجھے جلندھر میں کچھ وقت آزادی سے چلنے پھرنے کا موقع بھی مل جائے۔ میں نے اس کی ترکیب بھی سوچ رکھی تھی۔ میں نے چیف سے کہا، سر میں نے یہاں اپنے طور پر جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے ذریعے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان پاکستانی کمانڈوز کا جلندھر کی سب خانقاہ والی درگاہ کے متولی کے پاس آنا جانا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے وہاں سے ان مفرور کمانڈوز کا کوئی سراغ مل جائے۔ ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف نے کہا، تو ٹھیک ہے تم پہلے جلندھر جا کر یہ سراغ لگا لو، اس کے بعد ایس پی ہرپال سنگھ کو جا کر رپورٹ کر دینا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں یہاں سے سیدھا ایس پی ہرپال سنگھ کے پاس ہی چلا جاؤں، لیکن اپنا جیل کے قیدی والا مشن شروع کرنے سے پہلے 2-3 دن کے لیے سب خانقاہ میں قیام کروں۔ اگر وہاں کوئی سراغ نہ ملا تو میں اپنا دوسرا مشن شروع کر دوں گا۔ چیف کہنے لگا، لیکن اس دوران تمہیں اپنا حلیہ دوسرے لوگوں سے چھپانا ہوگا۔ دوسرے لوگوں سے میری مراد جیل کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا، اس کا انتظام میں وہاں جا کر بھی کر لوں گا، آپ بالکل بے فکر رہے۔ ہاں پاروتی میرے ساتھ نہیں جائے گی، چیف بولا، اس کی ضرورت ہی نہیں، تم اسے مالیر کوٹلا سے واپس دلی بھیج دو، اس مشن پر تم اکیلے ہی جاؤ گے۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو میں نے فون بند کیا اور واپس شاہجی کے مزار پر آ کر پاروتی کو بتایا کہ میں اپنے دوسرے مشن پر کل جلندھر جا رہا ہوں، تمہیں واپس دلی ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنی ہے۔ وہ پہلے ہی اس مشن کی بک بک جھک جھک سے تنگ آ چکی تھی، لمبا سانس بھر کر بولی، اوہ تھینک گاڈ کہ میں واپس جاؤں گی۔ دوسرے دن میں نے نور بابا سے اجازت لی، اسے کہا کہ ہم بڑے پیر صاحب کی زیارت کے لیے رانچی اور جبل پور کی طرف جا رہے ہیں، واپسی پر ملاقات ہوگی۔ نور بابا مجھ سے گلے لگ کر ملا، ہم صبح ٹرین میں سوار ہو کر پٹیالہ اور وہاں سے امبالہ آ گئے۔ امبالہ سے میں نے پاروتی کو دلی جانے والی گاڑی میں بٹھایا اور خود لاری میں بیٹھ کر جلندھر پہنچ گیا۔ جلندھر پہنچ کر میں سیدھا سٹی پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں چلا گیا۔ خفیہ پولیس کا آفس بھی وہاں ایک علیحدہ ونگ میں موجود تھا۔ ایس پی ہرپال سنگھ بہت تپاک سے اٹھ کر ملا، کہنے لگا، دھرم چند جی آپ کا انتظار کل سے لگا ہے، خیال تھا کہ آپ کل شام کو پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، بس ضروری کاموں میں لگا تھا، اب ایسا کریں گے کہ مجھے اپنے اس خاص کمرے میں لے چلو جہاں آپ کا بھیس بدلنے کا سامان وغیرہ ہوتا ہے۔ ہرپال سنگھ بولا، مہاراج پہلے کچھ بھوجن پانی چکھ لے۔ میں نے کہا، پہلے ڈیوٹی اس کے بعد بھوجن پانی۔ ہم ایک کمرے میں آئے جہاں ہر قسم کے بھیس بدلنے کے کپڑے اور دوسرا سامان رکھا ہوا تھا۔ مجھے چونکہ جلندھر جیل اور کسی حد تک جلندھر سٹی پولیس کے عملے سے اپنے چہرے کو کم از کم 3-4 دن کے لیے چھپانا تھا، اس لیے میں نے اپنے لمبے بالوں کی وگ اور لمبی داڑھی پسند کی۔ پھر میں نے ہرپال سنگھ سے کہا، میں ملنگ بابا کے بھیس میں سب گنبد والی خانقاہ میں 2-1 دن گزاروں گا۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں پاکستانی کمانڈوز آئے تھے، اس کے بعد اپنا جیل والا مشن شروع ہوگا۔ ہرپال سنگھ بولا، جیسے آپ کی مرضی مہاراج، ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ آپ اپنے ساتھ خفیہ پولیس کے باڈی گارڈز لے جانا پسند کریں گے یا نہیں؟ میں نے زور دے کر کہا، خبردار، یہ میں سختی سے حکم دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی خفیہ پولیس والا نہ ہو۔ جہاں میں جاؤں وہاں کم از کم 10 میل کے علاقے میں کوئی خفیہ پولیس کے آدمی موجود نہیں ہوں، اس طرح ہمارا مشن تباہ ہو سکتا ہے۔ پاکستانی کمانڈوز کے بھی اپنے خفیہ آدمی ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کی خفیہ پولیس کے آدمیوں کو دیکھ لیا تو اگر وہاں کسی پاکستانی کمانڈو کو کا آنا جانا ہوا بھی تو وہاں وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ پیش بندی میں نے اس لیے کی تھی کہ جب میں رات کے وقت بوڑ والے مندر میں مسلمانوں کے قاتلوں کو ٹھکانے لگانے جاؤں گا تو کہیں خفیہ پولیس والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں آدھی رات کو بوڑ والے مندر میں گیا تھا اور وہاں 3 آدمیوں کا خون ہو گیا ہے۔ مجھ پر تو شک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر میرے حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے تھے اور جلندھر پولیس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہوا کہ میرے مندر میں جانے اور وہاں سے نکلنے کے بعد 3 آدمیوں کی لاشیں وہاں پڑی تھی۔ اگر میں نے وہ خون نہیں کیے تو پھر کس نے کیے ہیں؟ اگر میں نے 3 ہندوؤں کو ہلاک کیا تھا تو ہندو ہو کر میں نے ایسا کیوں کیا؟ چنانچہ میں نے اپنی اسکیم کے مطابق سی آئی ڈی کو اپنے آس پاس رہنے سے بالکل منع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جلندھر پولیس کو میری زبردست حیثیت کا علم ہو گیا ہوگا اور انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں نے مالیر کوٹلا اور امبالہ ضلع ہیڈ کوارٹر پولیس کے درجن بھر اہلکاروں کو لائن حاضر ضرور کروا دیا ہے۔ ہرپال سنگھ بولا، سر آپ بالکل اطمینان رکھیں، آپ جہاں بھی جائیں گے ہماری خفیہ پولیس کا کوئی آدمی وہاں 10 میل تک موجود نہیں ہوگا۔ میں نے وہ رات پولیس ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں بسر کی۔ دوسرے روز لمبے بالوں کی وگ اور لمبی داڑھی لگا کر ایک ملنگ کے بہروپ میں میں جلندر شہر کی سڑکوں پر نکل آیا۔ وہاں اس قسم کے سادھو اور ملنگ لوگوں کے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں۔ جلندر میں کافی مسلمان مالیر کوٹلا سے آ کر کاروبار کرنے لگے تھے اور وہاں آباد ہو گئے تھے۔ میں سیدھا سب خانقاہ پر پہنچ گیا اور دھمال ڈالنے کے بجائے خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرے پیچھے جلندر کی سی آئی ڈی نہیں لگی تھی اور میں آزادی سے بوڑھ والے مندر کی طرف جا سکتا تھا۔ کچھ دیر سب خانقاہ کے احاطے میں ملنگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میں بوڑھ والے مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سورت کے مسلمانوں کے قاتلوں یعنی بھاسکر، شیوا اور پاٹیکر کی تصاویر میں نے اچھی طرح سے دیکھ رکھی تھی اور ان کی شکل ایک سیکنڈ میں بھی میں پہچان سکتا تھا۔ وہ لوگ بھی حلیہ بدل کر وہاں نہیں رہ رہے تھے، انہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کو تو سورت احمد آباد شہر کی شیو سینا نے مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے یہاں پنجاب بھیج دیا تھا، کیونکہ سورت کے بھیانک مسلم کش فسادات کے بعد وہاں کے مسلمانوں نے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ اگرچہ اس کا نتیجہ کبھی مسلمانوں کے حق میں نہیں نکلا تھا، مگر گجرات کاٹیاواڑ کے مسلمانوں میں سیاسی اور قانونی شعور بہت زیادہ تھا اور وہ اس کا بھرپور استعمال کرنا اور اسے عمل میں لانا بھی جانتے تھے۔ بوڑ والا مندر ہنومان کا مندر تھا، کافی بڑا مندر تھا۔ مندر کے احاطے میں جگہ جگہ ہنومان کی مورتیاں لگی تھی، ایک طرف چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں بنی تھی، کونے میں اونچے چبوترے پر تکونے مینار والے مندر کی عمارت تھی۔ ہندو عورتیں اور مرد پوجا کرنے آ رہے تھے۔ میں ایک ملنگ کے بھیس میں تھا، مگر یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ میں مسلمان ملنگ ہوں۔ میرے بالوں اور لمبے گیروے کرتے سے یہ زیادہ نمایاں تھا کہ میں ہندو جوگی ہوں۔ ایسا میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ میں بھی مندر کے اندر چلا گیا، ہنومان کی مورتی کے آگے ہاتھ باندھ کر اسے پرنام کیا، سر بالکل نہ جھکایا، پھر باہر آ کر احاطے میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور آتے جاتے آدمیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے ان لوگوں کے چہرے میں بھاسکر، شیوا اور پاٹیکر کی تلاش تھی۔ میں کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا، مگر یہ تینوں چہرے مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ دوپہر کا کھانا میں نے وہیں ایک لنگر پر سے کھایا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ وہاں کئی دوسرے جوگی اور سادھو لوگ بھی بیٹھے تھے۔ مندر میں سے گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ جے بجرنگ بلی کے ناروں کی آواز بھی کبھی کبھی آ جاتی۔ بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی، بھاسکر، شیوا وغیرہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس کافی پیسے تھے، میں نے ایک پجاری کو 10 روپے کا نوٹ دے کر کہا، بھیا میں کیلاش پربت کا سادھو ملنگ ہوں، یہاں ہنومان جی کے مندر کی یاترا کو آیا ہوں، رات بسر کرنے کو کوئی اچھا سا ٹھکانہ مل جائے تو بہتر ہوگا۔ پجاری نے ایک کوٹھی کھول دی اور کہا، مہاراج یہاں آرام کریں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں، یہاں آپ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ کوٹھی میں چارپائی پر بستر لگا تھا، ایک پرانا سا کمبل بھی پڑا تھا۔ میں نے کہا، بس ٹھیک ہے بابا لوگ، ہم یہاں رات کاٹ لیں گے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے بلا کر کہا، بھیا ہم یہاں سے آگے مہاراشٹر میں ہنومان جی کے مندروں کی یاترا کرنے جانا چاہتے ہیں، تم مہاراشٹر کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہو کہ یہاں ہنومان جی کے مندر کس کس شہر میں ہیں؟ یا اگر کوئی ایسا پجاری ہو جس کا تعلق مہاراشٹر سے ہو تو میں اس سے خود ہی پوچھ لوں گا۔ پجاری کچھ سوچ کر کہنے لگا، یہاں مہاراشٹر کا کوئی پجاری تو نہیں، سارے پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ ہاں یہاں 2-3 آدمی کچھ عرصے سے آئے ہوئے ہیں، وہ بڑے پجاری جی کے مہمان ہیں، وہ تینوں مراٹھی ہیں اور مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں۔ امید کی بجھتی ہوئی شمع پھر سے روشن ہو گئی، یقیناً یہ پجاری شیوا اور بھاسکر، پاٹیکر وغیرہ ہی تھے، کیونکہ وہ تینوں مراٹھی یعنی مرہٹا تھے اور مہاراشٹر کے رہنے والے تھے۔ میں نے کہا، بھیا تم مجھے ان سے ضرور ملوا دو، میں ان سے مہاراشٹر کے مندروں کے بارے میں خود ہی پوچھ لوں گا، یا پھر مجھے بتا دو کہ وہ یہاں کہاں پر ہوں گے، میں خود ہی ان سے جا کر مل لیتا ہوں۔ پجاری کہنے لگا، وہ رات کو دیر سے آتے ہیں، مندر میں وہ سامنے والی کوٹھی ان کی ہے، رات کو وہ اسی کوٹھی میں سوتے ہیں، تم وہاں ان سے رات کو مل لینا۔ میں نے پجاری کا شکریہ ادا کیا، وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اس کوٹھی کو دیکھا جہاں مسلمانوں کے دشمن اور سنگین قاتل رہتے تھے۔ میں اپنے ٹارگٹ پر پہنچ چکا تھا، اب اس ٹارگٹ کو مارنا تھا۔ انہیں مارنے کا میں مالیر کوٹلا سے زبردست انتظام کر کے آیا تھا۔ میں نے وہاں ایک ہندو خفیہ پولیس والے سے ریوالور حاصل کر لیا تھا جو اس وقت میرے پاس تھا اور بھرا ہوا بھی تھا۔ میں اپنی کوٹھی کے آگے بیٹھ گیا اور دشمنوں کا انتظار کرنے لگا جنہیں رات گئے تک وہاں آنا تھا۔ شام ہو گئی، مندر کی رونق کافی بڑھ گئی تھی، اندر خوب گھنٹیاں بج رہی تھی، پوجا پاٹھ ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر ٹہلتے ٹہلتے تینوں مرہٹوں کی کوٹھی تک پہنچ گیا۔ کوٹھی پر تالا پڑا تھا، وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں لنگر کی طرف کو چل پڑا، وہاں تھوڑا بہت کھانا کھایا اور اپنی کوٹھی میں آ کر دروازے کے پاس چارپائی گھسیٹ کر اسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں کوٹھی کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ رات گہری ہونے لگی تھی، رات آدھی ہو چکی تھی، مندر میں خاموشی چھائی تھی۔ میں نے تینوں آدمیوں کو مندر کے دروازے میں سے گزر کر کوٹھی کی طرف آتے دیکھا۔ تینوں جھوم رہے تھے اور آپس میں اونچی آواز میں مذاق بھی کر رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر کوٹھی میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ مسلمانوں کے قاتلوں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے تھے۔ اب مجھے اس کی تصدیق بھی کرنی تھی، اس کے لیے ان کے پاس جانا بھی ضروری تھا۔ اور سادھو جوگی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہندو سماج میں کسی بھی جگہ یہ بجرنگ بلی کا نعرہ لگا کر جا سکتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے سامنے بھی یہی ایک ترکیب تھی۔ چنانچہ میں نے اٹھ کر چارپائی کو پیچھے کیا، کوٹھی سے نکل کر اس کا دروازہ بند کیا اور سیدھا تین مراٹھیوں کی کوٹھی کے باہر آ کر رک گیا اور جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگایا۔ اندر سے تینوں آدمیوں کے ہنسنے اور مذاق کرنے کی آوازیں برابر آ رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی نے کڑک آواز میں پوچھا، ابے کون ہو تم؟ میں نے کہا، مجھے ہنومان جی نے تمہارے پاس بھیجا ہے بابا، دروازہ کھولو۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ہندو کا تعلق خواہ کسی فرقے سے ہو اور وہ چاہے کتنا پڑھا لکھا ہو، مذہب اور دیوی دیوتاؤں کے معاملے میں بے حد ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے، اور جوگی سادھوؤں کے شراب یعنی بدعا سے یہ لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ ہنومان کا نام سنتے ہی کوٹھی کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے دیکھا روشنی ہو رہی تھی اور میرے سامنے ان تین شکلوں میں سے جن کے فوٹو مجھے حاجی بھائی نے صورت میں دکھائے تھے ایک شکل کھڑی تھی۔ یہ شیوا تھا یا بھاسکر تھا یا پاٹیکر، بہرحال ان تینوں میں سے ایک ہی تھا۔ میں نے باقی دونوں کو بھی پہچان لیا، یہ سورت کے مسلمانوں کے قاتل تھے اور مسلمان عورتوں کی اجتماعی بے حرمتی بھی کر چکے تھے۔ کسی نے پیچھے سے آواز دی، او شیوا، کون ہے یہ سادھو بابا؟ شیوا میرے سامنے کھڑا تھا، کہنے لگا، ہنومان جی کا پجاری ہے۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیا اور بڑی روبدار آواز میں سنسکرت کا ایک اشلوک پڑھ دیا، تم لوگ بڑے بھگوان ہو، ہنومان جی تم سے بہت خوش ہے، ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، ہم تمہارے آشرم سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جا سکتے، یہ ہنومان جی کا حکم ہے۔ شیوا نے ہاتھ باندھ لیے اور کہا، اندر آ جاؤ سادھو مہاراج۔ شیوا تھوڑا تھوڑا جھوم رہا تھا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں وہیں زمین پر جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اندر تین چارپائیاں بچھی تھی، ان کے درمیان چھوٹی سی میز پر شراب کی بوتل اور تین بڑے گلاس پڑے تھے، پاس ہی پانی سے بھرا ہوا جگ پڑا تھا۔ پاٹیکر اور بھاسکر کو میں نے پہچان لیا، تینوں نے پہلے سے شراب پی ہوئی تھی اور کوٹھی میں آ کر مزید شراب پینے لگے تھے۔ ان کے لباس معمولی سے تھے، کسی نے کرتا پاجامہ اور کسی نے پتلون بشرٹ پہنی ہوئی تھی۔ تینوں کے رنگ گہرے سانولے تھے اور بال بھی کالے سیاہ اور گھنگریالے سے تھے۔ پاٹیکر اور بھاسکر چارپائیوں پر نیند دراز ہو کر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ پاٹیکر نے ہنس کر کہا، سادھو مہاراج ہمارے پاس تو اس وقت شراب ہی ہے، کہو تو تمہیں بھی ایک گلاس بنا کر دے دے۔ میں نے جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگایا اور کہا، بچہ ہم دارو نہیں پیتے، تم اپنے ہاتھ سے پلاؤ گے تو ہم خوش بھی ہو جائیں گے، کیونکہ تم سے ہنومان جی بہت خوش ہیں۔ بھاسکر نے نشے میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، سادھو جی مہاراج ہنومان جی ہم سے کیوں خوش ہیں؟ میں نے کہا، ہنومان جی نے مجھے کہا تھا کہ تم بھارت ماتا کے سچے سپوت ہو اور اس دیش میں رام راج قائم کرنا چاہتے ہو اور مسلمانوں کا ناس مار دینا چاہتے ہو۔ بھاسکر نے ہنس کر کہا، سادھو مہاراج ہنومان جی نے یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی، ٹھہرو ہم تمہیں مٹھائی کھلاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر صندوق میں سے ایک ڈبہ نکالا جس میں چار پانچ لڈو تھے۔ شیوا اور پاٹیکر بھی مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پاٹیکر بولا، مہاراج یہ آپ کی ہی قسمت کے تھے، ورنہ میں تو کل رات سارے لڈو کھانے میں لگا تھا۔ میں نے ایک لڈو اٹھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لڈو ہنومان جی کی امانت تھے، انہوں نے اپنے لیے بچا لیے تھے۔ میں مزے لے کر لڈو کھانے لگا اور جھومنے لگا۔ میں نے کہا، بچہ کیا تم ہمیں اتنی اجازت دو گے کہ ہم یہاں ہنومان جی کے پیاروں کے چرنوں میں بیٹھ کر کچھ باتیں کر سکیں؟ شیوا، بھاسکر اور پاٹیکر تینوں نے خوش ہو کر کہا، بیٹھے رہو سادھو مہاراج، بے شک بیٹھے رہو، مگر ہمیں دارو پینے سے منع نہ کرنا۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، جے بجرنگ بلی ہم کون ہوتے ہیں ہنومان جی کے پیاروں کو منع کرنے والے، تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں گے پھر چلے جائیں گے۔ تینوں پینے پلانے میں لگ گئے، پہلے بھی انہوں نے پی رکھی تھی، कोठरी में आने के बाद वो एक और बोतल निकालकर खाली कर गए। वो नशे में धुत हो गए थे। उनकी ये हालत थी कि जहाँ कोई बैठा था वहीं लेट गया। कोठरी की बत्ती जल रही थी। तीनों कातिल बदमाश बेहोश पड़े थे। दरवाजा बंद था। अब मुझे गोली चलाने की जरूरत नहीं थी। मैं फिक्रमंद था कि रिवॉल्वर के फायर का धमाका होगा। लोग उठकर कोठरी की तरफ आ गए तो मामला खराब हो जाएगा। इन लोगों ने अपनी मौत को खुद ही आसान बना दिया था। मैंने दरवाजे की दर्द में से झांक कर बाहर देखा। मंदिर का अहाता रात के सन्नाटे में सुनसान पड़ा था। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और सबसे पहले भास्कर की तरफ बढ़ा। मैंने उसकी गर्दन पर चादर का पल्लू डाल दिया ताकि गला दबाने से गर्दन पर मेरी उंगलियों के निशान न पड़ जाएं। इसके बाद मैंने दोनों हाथों से उसकी शहरक को दबाना शुरू कर दिया। भास्कर के बदन में झुरझुरी से पैदा हुई। मैंने दबाव बढ़ा दिया और फिर सारा जोर लगा दिया। भास्कर तड़पा। उसकी आंखें एक बार अपने आप पूरी खुली और फिर बंद हो गईं। वो नशे में धुत था। मुझे मुश्किल डेढ़ या ज्यादा से ज्यादा दो मिनट लगे होंगे। भास्कर का सांस रुक गया। उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी और वो मर गया था। इसके बाद मैंने पाटीकर को इसी अंदाज में गला दबाकर मौत की आगोश में पहुंचा दिया। इसके बाद शिवा की गर्दन दबाकर उसे भी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जब मेरी पूरी तसल्ली हो गई कि मुसलमानों के ये तीनों कातिल मर चुके हैं तो मैंने कोठरी की बत्ती बुझा दी, कुंडी खोली और दबे पांव खामोशी से बाहर निकल गया। मुझे मंदिर की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। मैं कोठरी के उकब से होता हुआ मंदिर की दीवार फलांग कर बाहर सड़क पर आ गया और बड़े मोहतात मगर बजाहिर पुरसकून अंदाज में सब खानकाह की तरफ रवाना हो गया। दरगाह पर आधी रात गुजर जाने पर भी रोशनी थी और चंद एक अकीदतमंद मजार के पास सर झुकाए बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मैं मजार के उकब में जो चबूतरा बना था उस पर जाकर लेट गया। मेरे दिल का बोझ हल्का हो चुका था। मैंने इन कातिलों को ठिकाने लगा दिया था जिन्होंने सूरत के मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा था और मुसलमान औरतों की सरेआम इज्तिमाई बेहुरमती भी की थी। मेरा दिल मुतमईन था। मैंने आंखें बंद कर ली और मुझ पर गुनुदगी तारी होने लगी। फिर मुझे नींद आ गई। सुबह काफी दिन चढ़े मलंगों का एक जुलूस धमाल डालता मजार पर आया तो मेरी आंख खुल गई। उस वक्त दिन के 9 बज रहे थे। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, लंगर की चाय वगैरह पी और मजार को खैराबाद कहकर जलंधर सिटी पुलिस के हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। एसपी हरपाल सिंह मुझे अपने ऑफिस के बाहर मिल गया। इसके पास दो थानेदार और सिख हवालदार खड़े थे। वो थानेदारों से बातें कर रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि मंदिर में तीन आदमियों के कत्ल पर बातें हो रही होंगी। मैं इसके करीब से होकर उसे जोर से प्रणाम करता हुआ सामने वाले कमरे की तरफ चला गया। हरपाल सिंह ने मुझे कमरे में इंतजार करने का इशारा किया। कमरे में जाते ही मैंने नकली दाढ़ी और नकली बालों की वेग उतार दी। इतने में एसपी हरपाल सिंह भी अंदर आ गया। उसके चेहरे से परेशानी टपक रही थी। कहने लगा, सर हनुमान जी के मंदिर में रात तीन आदमियों का खून हो गया। मैंने कहा, हाँ मैंने भी ये खबर मजार शरीफ पर सुनी थी। ये कौन लोग थे? एसपी हरपाल सिंह बोला, तीनों महाराष्ट्र से वहां आए हुए थे। उन्हें गला दबाकर हलाक किया गया है। उन्होंने शराब भी बहुत ज्यादा पी रखी थी। किसी दूसरे बदमाश पार्टी का काम लगता है। ये लोग रातों को बाजारे हुस्न में गाना सुनने भी जाया करते थे। डोंट वरी सर, ये तो यहाँ होता ही रहता है। आप सुनाएं, आपका मिशन कहाँ तक पहुँचा? मैंने नकली दाढ़ी और नकली बालों की विक को एक तरफ रखते हुए कहा, सरदार जी मेरा मिशन तो लंबा लगता है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि सबसे पहले इस पाकिस्तानी जासूस को कुरेदने की कोशिश की जाए जो यहाँ सिटी जेल में बंद है। हरपाल सिंह बोला, जैसे आपकी मर्जी सर, हम हर तरह से तैयार हैं। मैंने कहा, तुम लोग आज शाम को अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर दो। हरपाल सिंह कहने लगा, फिर आप शाम तक इसी कमरे में रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। मैंने कहा, मुझे बाहर जाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन मैं दिल्ली हेडक्वार्टर में चीफ को एक जरूरी खुफिया पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। क्या आपके यहां रेडियो ट्रांसमीटर मौजूद है? हरपाल सिंह उठा और बोला, क्यों नहीं सर, हमारे हेडक्वार्टर में सब कुछ मौजूद है, आप हमारे साथ आ जाएं। वो मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया जहाँ कोने में लंबी मेज लगी थी जिस पर रेडियो ट्रांसमीटर रखे हुए थे। एक सिख ऑपरेटर खुफिया कोड में कोई पैगाम नशर कर रहा था। मैंने हरपाल सिंह से कहा, मैं चीफ को तन्हाई में पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। वो बोला, बेफिक्र रहे, मैं अभी इस आदमी को बाहर भिजवा देता हूँ। हरपाल सिंह ने ऑपरेटर को इशारा किया। ऑपरेटर ने अपने पैगाम को मुख्तसर किया और ट्रांसमीटर रूम से बाहर निकल गया। इसके बाद हरपाल सिंह भी चला गया। मैं ट्रांसमीटर रूम में अकेला रह गया तो मैंने ट्रांसमीटर का जायजा लिया। छोटे बड़े पांच ट्रांसमीटर थे। इनमें वायरलेस सिग्नल देने वाले ट्रांसमीटर भी थे और छोटे रेडियो ट्रांसमीटर भी थे जिन पर दूसरी तरफ की बात भी सुनी जा सकती थी। सिर्फ सिग्नल ही नहीं दिए जाते थे, मुझे इसकी जरूरत थी। مجھے لاہور دو تین خفیہ پیغام پہنچانے تھے۔ فریکوینسی کا مجھے علم تھا، کوڈ بھی معلوم تھا، لیکن میں شارٹ ہینڈ میں بات کر سکتا تھا۔ خفیہ کوڈ کی وجہ سے جلندھر سٹی پولیس کے مانیٹر میرے سگنل کو بالکل نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے میں بے فکر تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر ٹرانسمیٹر آن کیا، اپنی مطلوبہ فریکوینسی ملائی اور پہلا سگنل دے دیا۔ دوسری جانب سے فوراً جوابی سگنل موصول ہو گیا۔ میں نے کوڈ الفاظ میں کہا، کون ہے؟ دوسری جانب سے خفیہ زبان میں کہا گیا، میں بٹ صاحب ہوں۔ میں نے خفیہ زبان میں اپنا نمبر اور نام بتایا اور کہا، سب کام ٹھیک ہو رہا ہے، بھارت کے فرعون کا میں نے پورا اعتماد حاصل کر لیا ہے، جلندھر کے جنوب میں انڈیا دور مار میزائل نصب کر رہا ہے، یہ ایک ٹیلے کے اندر لگائے جا رہے ہیں، پوری تفصیل پھر بتاؤں گا، میرے ہم شکل کی پوری کڑی نگرانی کی جائے، اگر اصلی دھرم چند فرار ہو کر انڈیا پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ بٹ صاحب نے خفیہ زبان ہی میں کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ شخص قید میں بند ہے اور کڑی نگرانی میں ہی ہے۔ میں نے کہا، میرے دوسرے خفیہ پیغام کا انتظار کیا جائے۔ میں نے ٹرانسمیٹر بند کر کے ریسیور رکھ دیا۔ یہ پیغام بٹ صاحب تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری تھا، جو میں نے دشمن کے ٹرانسمیٹر کو استعمال کر کے پاکستان پہنچا دیا تھا۔ جب رات ہو گئی تو میں نے ایس پی ہرپال سنگھ کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس نے مجھے سارا منصوبہ ایک بار پھر سمجھایا اور پھر بولا، سر آپ کو ذرا سا ٹارچر بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن جیل کے قیدیوں میں یہ مشہور کر دیا جائے گا کہ ایک پاکستانی کمانڈو پکڑا گیا ہے جس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے اور اسے بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تک میں اور ہرپال سنگھ باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے ایک بار پھر بتایا کہ مجھے دونوں پاکستانی جاسوسوں میں سے صرف ایک جاسوس کی کوٹھی میں پھینک دیا جائے گا، آگے اس کشمیری یا پاکستانی کمانڈو سے اس کے ساتھیوں اور اس کے ٹھکانوں وغیرہ کا سراغ لگانا میرا کام ہوگا۔ میں نے کہا، یہ کام میں بہت خوب انجام دے دوں گا، مجھے یہ کام کرنا بھی آتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھنا کہ میں دن میں یا رات میں کسی بھی وقت کسی خواہش کا اظہار کروں تو اسے فوراً پورا کر دیا جائے۔ ایس پی ہرپال سنگھ کہنے لگا، سر یہ تو ہمارا فرض ہوگا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے جیل کے متعلقہ عملے کو آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، ہر کوئی آپ کا خیال رکھے گا، اب چلیے میرے ساتھ دوسرے کمرے میں تاکہ آپ کو قیدیوں والے کپڑے پہنا دیے جائیں۔ مجھے قیدیوں والے کپڑے پہنانے کے بعد ان پر تھوڑی تھوڑی مٹی مل کر اسے پرانا بنا دیا گیا۔ پھر میرے چہرے اور گردن پر ایسے نشان بنائے گئے جیسے مجھ پر شدید تشدد کیا گیا ہو۔ اس کے بعد مجھے آدھی رات کو قیدیوں کی ویگن میں بٹھا کر سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر سے جلندھر جیل میں لایا گیا۔ مجھے ہتھکڑی لگی تھی، دو سپاہی مجھے پکڑ کر گاڑی سے نیچے اتار کر لے آئے، ایک سکھ تھانے دار بھی ساتھ تھا۔ سکھ تھانے دار کو ہمارے خفیہ منصوبے کا بھی علم تھا، سپاہیوں اور جیل کے عملے کو اصل حقیقت نہیں بتائی گئی تھی۔ جیل کے سٹاف میں سے چیف وارڈن، سپرنٹنڈنٹ جیل اور ایک دو سینئر افسران کو منصوبہ بتا دیا گیا تھا اور انہیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اس منصوبے کی ہوا تک جیل میں کسی دوسرے شخص کو بھی نہ لگنے دیں۔ میری حالت ایسی تھی جیسے مجھے سخت اذیتیں دی گئی ہوں، چہرے اور آنکھوں پر زخم کے مصنوعی نشان بنا کر اوپر پٹی چپکا دی گئی تھی، بال بہت زیادہ پریشان تھے۔ مجھے جیل کی ایک کوٹھری میں لا کر بند کر دیا گیا۔ دوسرے روز ساری جیل میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ ایک پاکستانی جاسوس پکڑا گیا ہے جس کو پوچھ گچھ کے لیے جلندھر جیل میں لایا گیا ہے۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا، اس دوران روزانہ مجھے جیل کی کوٹھری سے نکال کر دوسرے قیدیوں کے سامنے ٹارچر چیمبر میں لے جایا جاتا، وہاں جیل کے چیف وارڈن اور سکھ تھانے دار کے علاوہ اور کوئی شخص موجود نہ ہوتا۔ میں ان لوگوں کے درمیان کرسی پر بیٹھ جاتا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں دو چار بڑی بھیانک قسم کی چیخوں کی آواز حلق سے نکالتا، یہ بہت ضروری تھا تاکہ جیل کے باہر جو قیدی تھے یا عملے کے آدمی تھے ان پر یہ ثابت ہو سکے کہ پاکستانی جاسوس پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا، اس کے بعد مجھ سے مشقت لی جانے لگی، یہ ہمارے منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ مشقت کے وقت مجھے دوسرے قیدیوں کے ساتھ جیل کے بہت بڑے لان میں گھاس کاٹنے اور پودوں کی گوڈی کرنے پر یا لمبی بیرک میں رسیاں بٹنے پر لگا دیا جاتا۔ مجھے ان دو پاکستانی جاسوسوں میں سے ایک پاکستانی جاسوس کی شکل دکھا دی گئی تھی جو پہلے سے جیل میں بند تھا اور جن کے ساتھ مجھے دوستی ڈال کر ان سے بھارت میں روپوش پاکستانی جاسوسوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی۔ ایک روز مجھے موقع مل گیا کہ جس جگہ ان دونوں پاکستانی جاسوسوں میں سے ایک جاسوس مشقت کر رہا تھا، میں بھی اس کے قریب جا کر کچھ کام کروں۔ پاکستانی جاسوس یا کمانڈو بیرک کے برامدے میں ایک طرف بیٹھا رسیاں بٹ رہا تھا، میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ایک سپاہی میرے سر پر کھڑا تھا، وہ مجھے گالیاں دینے لگا۔ اسے بالکل علم نہ تھا کہ مجھے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہاں لایا گیا ہے، وہ مجھے پاکستانی جاسوس ہی سمجھ رہا تھا۔ یہ ہندو سپاہی پاکستان کا کچھ زیادہ ہی دشمن تھا، اس نے مجھے دو تین ٹھڈے بھی مارے اور پاکستان کو برا بھلا بھی کہا۔ میں خاموش بیٹھا سوتر کو ہتھیلیوں پر جوڑ کر رسیاں بٹتا رہا، ساتھ ساتھ میں کنکھیوں سے اپنے قریب بیٹھے پاکستانی جاسوس کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ جب سپاہی ایک طرف کو چلا گیا تو میں نے پاکستانی کمانڈو سے کہا، یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے مگر میں یہاں نہیں رہوں گا، تم دیکھ لینا میں بہت جلد یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ پاکستانی کمانڈو نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے اپنی مشقت میں لگا رہا۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، تم کیسے بزدل پاکستانی کمانڈو ہو، اتنے عرصے سے یہاں کافروں کا ٹارچر اور بے عزتی برداشت کر رہے ہو، تم یہاں سے فرار کیوں نہیں ہو جاتے؟ پاکستانی کمانڈو پھر بھی کچھ نہ بولا اور اپنے کام میں ہی لگا رہا۔ میں نے بھارتی پولیس اور جیل کے عملے کو تین چار گالیاں دی اور اس کے بعد پاکستانی کمانڈو سے کوئی بات نہ کی، لیکن میں زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا۔ آخر میں نے اس سے پوچھ لیا، تم پاکستان کے کس علاقے سے آئے ہو؟ پاکستانی کمانڈو نے کہا، میں تمہیں کیوں بتاؤں، میں نے اس کے اردو بولنے کے کشمیری لہجے سے فوراً اندازہ لگایا کہ یہ پاکستانی کمانڈو نہیں بلکہ کشمیری مجاہد ہے۔ میں نے اس سے باتیں کرنے کی کافی کوشش کی لیکن کشمیری کمانڈو ہوں ہم ہی جواب دیتا رہا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر تھی، وہاں یہ بات بڑی عام تھی کہ جیل کا عملہ کبھی کبھی اپنی طرف سے قیدی ڈال کر دوسرے قیدی کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کشمیری کمانڈو بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میں پولیس کا مخبر بھی ہو سکتا ہوں جو پاکستانی جاسوس کے بھیس میں وہاں ڈال دیا گیا ہے۔ ہر دوسرے دن رات کو میری اور ایس پی ہرپال سنگھ کی خفیہ ملاقات ہوتی، جس میں مجھ سے پوچھا جاتا کہ مجھے اپنے مشن میں کہاں تک کامیابی ہوئی۔ ایک رات ہماری جیل کے اندر ہی ایک جگہ خفیہ ملاقات ہوئی تو میں نے ایس پی ہرپال سنگھ سے کہا، سردار صاحب، یہ پاکستانی جاسوس مجھے ہاتھ نہیں پکڑا رہا، اس کو شک ہے کہ میں پولیس کا آدمی ہوں اور نقلی پاکستانی جاسوس بن کر اس سے راز معلوم کرنے وہاں آ گیا ہوں۔ ہرپال سنگھ نے پوچھا، سر تو پھر آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں، اس کا توڑ کیسے ڈھونڈا جائے، کیونکہ جب تک ان پاکستانی جاسوسوں کے دل سے یہ شک دور نہیں ہو جاتا وہ آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا، اس کا تو ایک ہی علاج ہے اور وہ علاج یہ ہے کہ میں ان دونوں کشمیری کمانڈوز کو جیل سے فرار کروانے میں کامیاب ہو جاؤں، ہم تینوں فرار ہو جائیں، انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ صرف میری کوششوں سے فرار ہوئے ہیں، اس کے بعد انہیں یقین ہو جائے گا کہ میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں بلکہ ان کا ساتھی اور پاکستانی کمانڈو ہوں، اس کے بعد وہ مجھے ضرور اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے جائیں گے تاکہ وہاں وقتی طور پر روپوش ہو کر وہ آگے کشمیر یا پاکستان کی طرف نکل جائیں گے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو میں آپ لوگوں کو خفیہ طور پر خبر کر دوں گا اور آپ اچانک چھاپہ مار کر ہمیں گرفتار کر لیں گے، یوں سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، دونوں کمانڈوز دوبارہ پکڑ لیے جائیں گے اور ہمیں ان کے خفیہ ٹھکانے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کا اگر کوئی علم ہوگا تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ ایس پی ہرپال سنگھ کو میری تجویز بہت پسند آئی، کہنے لگا، سر آپ فرار کی اسکیم تیار کر لیں، آپ جس طرح کہیں گے ہم اسی طرح کر لیں گے۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک ترکیب تیار کر لی، اب صرف جیل میں بند دونوں کشمیری مجاہدین کو اعتماد میں لینا باقی تھا۔ ایک ہفتے بعد مجھے اس کا بھی موقع مل گیا، میں نے ایس پی ہرپال سنگھ کو بتا دیا کہ آج شام جیل کے وارڈن کو کیا کرنا ہوگا۔ اس روز شام کے وقت طے شدہ اسکیم کے مطابق دونوں کشمیری کمانڈوز کو جیل کے پیچھے کھیتوں میں مشقت پر لگا دیا گیا، میں بھی وہاں پہلے سے کھیتوں میں گوڈی کر رہا تھا۔ میں کام چھوڑ کر چپکے سے جھاڑیوں کی اوٹ میں کشمیری کمانڈوز کے پاس آیا اور ادھر ادھر دیکھ کر انہیں کہا، میں نے تو یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اگر تم چلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ ہی چلے چلو، اس طرح گھٹ گھٹ کر مرنے سے ایک بار فرار کی کوشش کرتے ہوئے مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ میں ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اسکیم کے مطابق دو جمعدار اور ایک سنتری وہاں پہنچ گئے۔ سنتری نے آتے ہی مجھے دھکا دیا اور گالی دے کر کہا، تم کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کے ساتھ ہی دونوں جمعدار اور سنتری نے مجھ پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش شروع کر دی، انہیں ہمارے منصوبے کا علم تھا، چنانچہ مجھے وہ اسی طرح مار رہے تھے کہ زیادہ چوٹ نہ لگے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے بیرک میں لے گئے، یہاں آ کر انہوں نے مجھے ایک اندھیری کوٹھی میں بند کر دیا۔ دوسرے دن جیل میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ پاکستانی جاسوس پر جیل کے عملے نے اتنا تشدد کیا کہ وہ مر گیا۔ دوپہر کے بعد یہ افواہ پھیلائی کہ پاکستانی جاسوس مرا نہیں زندہ ہے مگر اس کی حالت مردوں سے بدتر ہے۔ تین چار دن تک مجھے کوٹھی میں رکھا گیا اور باہر نہ نکلنے دیا گیا، کوٹھی میں کھانا پینا اور ہر قسم کی سہولیات ملتی رہی۔ پانچویں چھٹے دن میرے منہ اور سر پر پٹیاں باندھ دی گئیں اور جہاں کشمیری کمانڈوز مشقت کر رہے تھے اسی جگہ کچھ فاصلے پر اس طرح لا کے بٹھا دیا گیا کہ میں آسانی سے انہیں نظر آ سکوں۔ وہ سنتری میرے سر پر کھڑے تھے اور میں رسیاں بٹنے کی مشقت کر رہا تھا۔ اس کے 3 دن بعد میرے منہ سر کی پٹیاں اتار دی گئیں اور یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ پاکستانی جاسوس کو کشمیری کمانڈوز کے ساتھ باتیں کرنے کے جرم میں دن میں صرف ایک سوکھی روٹی دی جاتی ہے۔ پھر ایک دن سکیم کے مطابق مجھے قیدیوں میں چھوڑ دیا گیا۔ سبھی قیدی ہندو اور سکھ تھے، صرف میں اور دونوں کشمیری مجاہدین مسلمان تھے۔ سنتری اور جمعدار جان بوجھ کر ہم سے کافی دور ہو کر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ میں کھسکتا ہوا دونوں کشمیری مجاہدین کے پاس آ گیا۔ وہ مشقت کر رہے تھے اور گیلے بان کو بالٹی میں سے نکال نکال کر ان کی رسیاں بنا رہے تھے۔ دونوں نے میری طرف ہمدردانہ نظروں سے دیکھا اور ان کو مجھ پر تھوڑا سا اعتماد ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، آج کی رات میں یہاں سے فرار ہو رہا ہوں، اگر تم میرے ساتھ فرار ہونا چاہتے ہو تو رات کے 2 بجے جیل کے عقبی دیوار کے پاس پہنچ جانا۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے دوسری طرف کو چلا گیا۔ اس رات میری ہدایت کے مطابق جیل کی عقبی دیوار میں جو پرانا دروازہ تھا اور جہاں سے جیل میں سپلائی وغیرہ آیا کرتی تھی، وہاں 2 سنتریوں کو سب کچھ سکھا پڑھا کر ڈیوٹی پر لگا دیا گیا تھا۔ مجھے بھی ایک پستول دے دیا گیا جس میں نکلی گولیاں بھری تھی، یعنی ان گولیوں میں صرف بارود ہی تھا، لوہے کے ٹکڑے نکال کر پھینک دیے گئے تھے۔ جب رات کے ٹھیک 2 بجے تو میں اپنی کوٹھی سے نکل کر اندھیرے میں دبے پاؤں چلتا جیل کی عقبی دیوار کے سامنے اینٹوں کے ڈھیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اسی طرف دیکھ رہا تھا جس طرف کشمیری مجاہدین کی کوٹھیاں تھیں۔ اس رات ان کوٹھیوں کے آگے پہرا دینے والوں کی بھی نفری کم کر دی گئی تھی کہ وہ 2 بجے رات کو چل پھر کر پہرا دینے کے بجائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جانے کی اداکاری بھی کرے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ دونوں کشمیری مجاہد اندھیرے میں چلتے ہوئے اینٹوں کے ڈھیر کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے انہیں پستول دکھا کر کہا، فکر نہ کرو، میں نے ایک قیدی کے ذریعے یہ پستول حاصل کر لیا ہے، یہ بھرا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک کشمیری مجاہد نے کہا، دیوار والے دروازے پر 2 سنتری پہرا دے رہے ہیں، ان پر تم نے فائر کیا تو دھماکے سے جیل کا عملہ ہوشیار ہو جائے گا، خطرے کا الارم بھی بج اٹھے گا۔ میں نے کہا، تم نے میرے پستول کو غور سے دیکھا نہیں، اس پر سلنسر لگا ہوا ہے، اس میں فائر کے وقت دھماکے کی آواز پیدا نہیں ہوگی اور تم یہاں چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ رات کی تاریکی میں میرے قریب ہی اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے بیٹھ گئے۔ میں بڑے غور سے جیل کی عقبی دیوار والے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا جہاں 2 سنتری پہرے پر کھڑے تھے، ان کے پاس رائفلیں تھیں۔ میں نے کشمیری مجاہدین سے کہا، میں آگے جاتا ہوں، ان سنتریوں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر میں کامیاب ہو گیا تو تم میرے پاس ہی آ جانا، اگر انہوں نے مجھے مار لیا تو پھر تم اپنی کوٹھیوں کی طرف بھاگ جانا، سمجھ گئے ہو نا؟ کشمیری مجاہد میں سے ایک نے کہا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی جائیں گے، ہم تمہیں اس طرح مرنے نہیں دیں گے۔ میں نے انہیں سختی سے ڈانٹ کر کہا، یہ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، جس طرح میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو۔ دونوں چپ ہو گئے۔ میں نے کہا، میں جاتا ہوں، مجھ پر نگاہ رکھنا، اگر میں نے دونوں سنتریوں کو مار ڈالا تو تم دوڑ کر میرے پاس آ جانا، اگر مجھے انہوں نے مار ڈالا تو فوراً یہاں سے اپنی کوٹھیوں میں واپس چلے جانا، اور جیل کے اندر اگر میری قبر بنائی گئی تو وہاں آ کر ایک بار ضرور فاتحہ پڑھ لینا۔ یہ کہہ کر میں اینٹوں کی ڈھیری کی اوٹ میں سے نکل کر جیل کی عقبی دروازے کی طرف رینگنے لگا۔ ان سنتریوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ مجھے رینگتے ہوئے ان کے پاس آنا ہے۔ مجھے بھی پتا تھا کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں گا تو وہ مجھ پر رائفل تان کر ہالٹ کہیں گے اور میں ان پر گولی چلا دوں گا، جس کی معمولی سی آواز پیدا ہوگی۔ اس آواز کے ساتھ ہی دونوں سنتریوں نے ایسے گر پڑنا تھا جیسے انہیں گولی لگ گئی ہوگی اور وہ مر گئے ہوں گے۔ اس لیے میں بڑے سکون کے ساتھ بغیر کسی ڈر خوف کے اندھیرے میں رینگتے ہوئے سنتریوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر رائفلیں تان لی اور کہا، ہالٹ، کون ہو تم؟ اس کے فوراً بعد میں نے ریوالور کا رخ ان کی طرف کر کے اوپر تلے 2 فائر کر دیے۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی دونوں سنتری ایک کے بعد ایک اچھل کر نیچے گر پڑا اور یوں بے حس ہو گئے جیسے مر گئے ہوں۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھول دیا اور پیچھے کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ دروازے کے پاس روشنی تھی۔ دونوں کشمیری مجاہدین نے سنتریوں کو سائلنسر والے پستول کی آواز پر گرتے دیکھ لیا تھا۔ پھر جب میں نے زور زور سے ہاتھ ہلایا تو وہ بھاگ کر میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا، بھاگ چلو، دروازہ کھلا ہے۔ ہم تینوں دیوار کے دروازے میں سے نکلے اور میں ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ دونوں کشمیری مجاہدین بھی میرے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ ایس پی ہرپال سنگھ کے ساتھ بنائے گئے منصوبے کے مطابق جیل کی عقبی دیوار سے کوئی ایک فرلانگ کے فاصلے پر ریلوے پھاٹک کی طرف ایک موٹر کار کھڑی کر دی گئی تھی، جس کے ڈرائیور کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ یہ ظاہر کرے گا کہ اس نے بہت شراب پی رکھی ہے اور گہری نیند سو رہا ہے۔ دوڑتے دوڑتے میں کشمیری مجاہدین کو ریلوے پھاٹک کی طرف لے گیا۔ وہاں پھاٹک کے قریب ہی ایک جانب موٹر کار کھڑی تھی۔ میں نے رک کر کہا، اگر اس گاڑی میں کوئی نہیں تو اسے اڑا کر لے چلتے ہیں۔ گاڑی میں حسب ہدایت ڈرائیور شرابی بن کر پڑا تھا، حالانکہ وہ جاگ رہا تھا مگر پولیس کی ہدایت کے مطابق وہ سو رہا تھا۔ میں نے اس کو جھک کر دیکھا اور کہا، اس نے شراب پی رکھی ہے۔ ہم نے اسے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر کے پھاٹک کی طرف لے گئے اور ایک طرف کو تیزی سے روانہ ہو گئے۔ اب ان دونوں کشمیری مجاہدین کو مجھ پر اعتماد ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے نام بتائے، جو علی شاہ اور امداد علی کی زبانی معلوم ہو چکے تھے۔ میں ان پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں علی شاہ اور امداد علی کشمیری مجاہدین سے مل چکا ہوں۔ یہ بتانے سے معاملہ الٹ سکتا تھا۔ علی شاہ اور امداد علی ضرور سوچتے کہ میں تو نور بابا کے مزار پر بیٹھنے والا صوفی درویش تھا۔ مجھے یہ پاکستانی جاسوس کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں نے ڈرامہ نہیں رچایا تو پھر پاکستانی کمانڈو کہاں سے بن گیا؟ یہ پیچیدگی صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہی تھی کہ ان میں سے کسی پر میں یہ راز نہیں کھولنا چاہتا تھا کہ میں حقیقت میں پاکستانی ہوں اور اپنے طور پر پاکستان کی سلامتی اور اس کے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو برباد کرنے بھارت میں داخل ہوا ہوں۔ ان کشمیری مجاہدین میں سے ایک کا نام سلیمان اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نے مجھ سے پوچھا، ہم لوگ کس طرف کو جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، جانا کہاں ہے؟ بس جلندھر سے جموں کی طرف نکل پڑتے ہیں، آگے اللہ مالک ہے۔ اس پر سلیمان بولا، جموں کی طرف جانا ہمارے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اس طرف پہلے ہی سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہے اور ہمارے فرار کا علم ہو جانے کے بعد اس طرف فوج کو الرٹ کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا، پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلیمان بولا، یہاں سے جو سڑک ہوشیار پور کی طرف جاتی ہے، وہاں ایک پہاڑی میں قدرتی غار ہے، اس میں ہمارا خفیہ ٹھکانہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس غار میں چھپ جانا چاہیے، جب ذرا حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر وہاں سے نکل کر کشمیر چلے جائیں گے۔ میں نے یہ تجویز مان لی اور کہا، ٹھیک ہے، ہم غار والے ہائیڈ آؤٹ کی طرف ہی جاتے ہیں، وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ عبداللہ بولا، آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ دونوں کشمیری مجاہدین کی ہدایت پر میں نے گاڑی ایک کچی سڑک پر ڈال دی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد رات کے اندھیرے میں، بلکہ پچھلے پہر کے جھلملاتے اندھیرے میں، پہاڑی ٹیلے نظر آنے لگے۔ عبداللہ نے اسی طرف اشارہ کیا اور کہا، ہمیں ان ٹیلوں کے پیچھے جانا ہے۔ ٹیلوں کے پیچھے جانے کے لیے کوئی کچا راستہ یا سڑک نہیں تھی، گاڑی جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین پر چل رہی تھی۔ آخر ہم ایک ٹیلے کے قریب پہنچے تو عبداللہ نے کہا، یہاں گاڑی روک لو، اس ٹیلے میں ایک قدرتی غار ہے۔ غار کے اندر بستر تہکیے پڑے تھے، چائے کی پیالیاں، کیتلی اور دوسرا تھوڑا بہت ضرورت کا سامان رکھا تھا۔ کونے میں 6-7 رائفلیں اور بندوقیں بھی رکھی تھی۔ عبداللہ نے بتایا کہ یہ ہماری خفیہ کمین گاہ ہے اور کشمیر سے آنے والے مجاہد کمانڈو ضرورت پڑنے پر یہاں آ کر چھپ جاتے ہیں۔ میرا پروگرام انہیں وہاں سے بھگانے کا تھا۔ میں نے ان سے کہا، میرا خیال ہے کہ تم لوگوں کا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، یہ علاقہ جموں کشمیر کے راستے میں ہے اور لگتا ہے کہ پولیس ہماری تلاش میں ہے، اس طرف ضرور آ جائے گی۔ دوسری بات جو سب سے زیادہ اہم تھی وہ یہ کہ ہم جس گاڑی پر یہاں تک آئے تھے، ان کے ٹائروں کے نشان برابر زمین پر پڑ چکے تھے، اور کوئی بھی کھوجی جو پولیس کے ساتھ ہماری تلاش میں نکلے گا، اسے ان ٹائروں کے نشان بڑی آسانی سے یہاں تک لے آئیں گے۔ اور تمہیں شاید معلوم نہیں کہ پنجاب کے کھوجی سراغ لگانے اور جگہ معلوم کرنے میں ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ سلیمان کہنے لگا، پولیس کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم موٹر کار پر فرار ہوئے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں پولیس کو پتا نہیں چلے گا کہ رات ریلوے پھاٹک کے پاس ایک کار چوری ہوئی ہے، جس کے نشے میں دھت شرابی ڈرائیور کو سڑک پر ڈال دیا گیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ ڈرائیور صبح ہوش آنے کے بعد خود ہی تھانے جا کر گاڑی چوری ہونے کی رپورٹ بھی درج کروا دے۔ یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عبداللہ کہنے لگا، پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، دیکھو بھائیو، تم کشمیری مجاہد ہو، میں پاکستانی کمانڈو ہوں، تم صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے پیدل ہی پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے جموں کی طرف نکل جاؤ، میں یہاں سے امرتسر واہگا بارڈر کی طرف نکل جاتا ہوں، میں اس طرف سے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کروں گا۔ دونوں تیار ہو گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ہم تینوں غار سے نکل آئے۔ انہوں نے رائفلیں، بندوقیں اور دوسرا سامان غار میں ہی پڑے رہنے دیا، یہ سامان وہ اپنے ساتھ اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے۔ میں نے کہا، گاڑی میں امرتسر کی طرف لے جاتا ہوں۔ سلیمان بولا، بے شک تم گاڑی لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں جموں تک پہاڑی راستے کا علم ہے، ہم اکثر یہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ کشمیری مجاہد کمانڈو عبداللہ اور سلیمان ہوشیار پور کی پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے اور میں گاڑی لے کر واپس جلندھر کی طرف چل پڑا۔ میں اتنی جلدی جلندھر سٹی پولیس اسٹیشن نہیں پہنچنا چاہتا تھا۔ میں کشمیری مجاہدین عبداللہ اور سلیمان کو اتنا موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ اس علاقے سے بہت دور نکل جائیں۔ چنانچہ میں شہر میں داخل ہونے کے بعد ریلوے اسٹیشن پر آ کر گاڑی میں ہی ایک طرف کو بیٹھا رہا۔ جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھا جلندھر سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ ایس پی ہرپال سنگھ میرا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ دیکھ کر میری طرف بڑھا۔ میں نے اسے کہا، فوراً پولیس کی بھاری نفری لے کر ٹیلے والی غار پر چھاپہ مارے۔ وہاں اس وقت مفرور کشمیری کمانڈو عبداللہ اور سلیمان کے علاوہ دو دوسرے کمانڈوز بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ مجھے ساتھ لے کر سیدھے ٹیلے والے غار میں گئے تھے۔ وہاں ان کی خفیہ ہائیڈ آؤٹ بنی ہے۔ جلدی کیجئے، دیر ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ میں نے ایس پی کو بتایا کہ میں یہ کہہ کر ان سے جدا ہو گیا تھا کہ میں چونکہ پاکستانی کمانڈو ہوں اس لیے یہاں سے امرتسر کی طرف نکل جاؤں گا اور وہاں سے بارڈر کراس کر کے پاکستان پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ایس پی ہرپال سنگھ نے اسی وقت پولیس پارٹی ترتیب دی اور گاڑی میں سوار ہو کر جانے لگے تو میں نے اسے کہا، وہ دونوں کشمیری کمانڈوز ہیں، ان کا ارادہ آج کا دن ٹیلے والے غار میں چھپے رہنے کا ہی ہے، لیکن اگر ان کو ذرا سا بھی شک پڑ گیا کہ پولیس ان کے غار کی طرف آ رہی ہے تو یاد رکھیں وہ وہاں سے بھی فرار ہو جائیں گے اور تم لوگ انہیں تلاش بھی نہ کر سکو گے۔ خبردار، وہاں پر کوئی بھی سپاہی پہنچنے سے پہلے یا پہنچنے کے بعد فائر نہ کرے۔ ان احتیاطی تدابیر پر میں نے بہت زیادہ زور دیا اور زور اس لیے دے رہا تھا تاکہ بعد میں آپریشن کی ناکامی کی ساری ذمہ داری پولیس پارٹی پر ڈال سکوں۔ مجھے معلوم تھا کہ پولیس ہی ہوتی ہے، کوئی فوجی کمانڈو پارٹی نہیں ہوتی۔ کمانڈو پارٹی ایسے موقعوں پر بے حد ڈسپلن اور احتیاط کا مظاہرہ کرتی ہے، جبکہ پولیس چاہے بڑے سے بڑے مجرم کو پکڑنا ہو اسی طرح جاتی ہے جیسے میلے پر جا رہی ہو۔ چنانچہ جب پولیس پارٹی نے ٹیلے والے غار میں چھاپہ مارا اور وہاں دونوں مفرور کمانڈوز غائب تھے تو میں نے ساری ذمہ داری پولیس پارٹی پر ہی ڈال دی کہ یہ ناکامی پولیس کی بے احتیاطی اور غفلت کی وجہ سے ہوئی تھی، اور وہاں پولیس کو کشمیری کمانڈوز کا اسلحہ اور دوسرا سامان بھی مل گیا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ مفرور کشمیری مجاہد یہاں تھوڑی دیر پہلے موجود تھے۔ مجھ پر کسی کے شک کو شبے کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ میں نے جلندھر سٹی پولیس کی ناقص کارکردگی اور غیر ذمہ دار رویے کے خلاف ایک بار پھر رپورٹ لکھ کر اس کی ایک کاپی سینٹرل ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف سریندر کوہلی کو اور ایک کاپی شیو سینا کے لیڈر بال ٹھاکرے کو روانہ کر دی۔ میں نے اس میں لکھا کہ یہ دوسرا موقع ہے کہ پولیس نے میری محنت پر پانی پھیر دیا۔ میں نے کشمیری کمانڈوز کے ساتھ قیدی بن کر انتہائی عقل مندی اور چالاکی سے کام لیتے ہوئے ان کے خفیہ ٹھکانے کا سراغ لگایا اور پولیس کو ان کی گرفتاری کا پورا موقع بھی فراہم کیا، لیکن پولیس نے غفلت اور لاپرواہی سے کام لے کر اس سنہری موقع کو بھی ضائع کر دیا۔ میں نے ساتھ ہی انڈین ڈیفنس کی سیکرٹ سروسز کو تجویز پیش کی کہ آئندہ مجھے پولیس کے بجائے ملٹری انٹیلیجنس کی مدد فراہم کی جائے، ورنہ پولیس کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیفنس سیکرٹ سروس کے چیف سے فون پر بات کی اور یہ ساری وضاحت بھی پیش کر دی اور پولیس کی نااہلی کے خلاف زبردست احتجاج بھی کر دیا۔ میں نے چیف سے کہا، سر، شکار ہمارے جال میں آیا ہوا نکل گیا اور یہ سب کچھ پولیس کی غفلت سے ہی ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آئندہ مجھے ملٹری پولیس کی امداد فراہم کی جائے۔ چیف نے کہا، ہمیں معاملے کی سنگینی کا احساس ہے، تم نے اس بار بھی بڑی عمدہ کارکردگی کا ثبوت مہیا کیا لیکن پولیس پارٹی نے دیر کر دی۔ اس دوران پاکستانی کمانڈوز کو اطلاع ہو گئی اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے کہا، سر، میں اب بھی نا امید نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان مفرور پاکستانی کمانڈوز کا سراغ لگا کر ہی رہوں گا، مجھے تھوڑی مہلت چاہیے۔ چیف نے کہا، تم جتنی مہلت چاہے لے لو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ تم اس علاقے میں گھوم پھر کر ان پاکستانی جاسوسوں کا بھی سراغ لگاؤ جو ہمارے پرتھوی میزائل کا سراغ لگانے اور لانچنگ پوائنٹ کی پوری پوری رپورٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف بھیس بدل کر علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ میں نے کہا، بھگوان نے چاہا تو میں بہت جلد ان پاکستانی جاسوسوں کا بھی سراغ لگا لوں گا، لیکن میں پھر زور دے کر کہوں گا کہ اس بار مجھے پولیس کے بجائے ملٹری پولیس کی امداد فراہم کی جائے۔ چیف کی پر اعتماد آواز آئی، ایسا ہی ہوگا، تم لوگ یہاں سے جوگیوال گاؤں میں جاؤ گے کیونکہ پرتھوی میزائل کا خفیہ اڈا وہیں ایک ویران ٹیلے کے اندر ہے۔ تمہیں لوکیشن میں نے سمجھا دی تھی، تمہیں جس چیز کی جس وقت ضرورت پڑے جلندھر سٹی پولیس کے ایس پی سے رجوع کر سکتے ہو، تمہیں ہر مطلوبہ چیز فوراً مہیا کر دی جائے گی، باقی جلندھر سٹی پولیس پارٹی کے خلاف پوری محکمانہ کاروائی ہوگی۔ میں یہ ٹیلی فون ایس پی ہرپال سنگھ کے آفس میں ہی بیٹھ کر کر رہا تھا، وہ میرے قریب بیٹھا ساری گفتگو سنتا تھا۔ جب میں نے فون ختم کیا تو میں نے دیکھا کہ ہرپال سنگھ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، کہنے لگا، سر اس آپریشن کی ناکامی میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ تو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہماری پولیس پارٹی کے ایک کانسٹیبل سے ملاقات ہو گئی تھی اور اس کی بندوق اتفاقاً چل پڑی تھی، جس کی وجہ سے مفرور قیدی ہوشیار ہو گئے اور غار سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، سردار جی آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی، لیکن یہ بات میں نے ایک علیحدہ خط میں چیف سریندر کوہلی اور بال ٹھاکرے کو فوراً لکھ کر بھیج دی کہ جائے واردات پر پولیس پارٹی کی بندوق چل گئی تھی، جس کی آواز سن کر غار میں چھپے ہوئے پاکستانی جاسوسوں کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس خاص ہندو کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا اور ایس پی ہرپال سنگھ کا تبادلہ ہو گیا، اس کی جگہ دوسرے روز ایک ہندو ایس پی کرنال سے تبدیل ہو کر جلندھر بھیج دیا گیا، اس کا نام کشور مہتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ہرپال سنگھ کا تبادلہ کس وجہ سے ہوا ہے اور وہ میری خفیہ اور طاقتور حیثیت سے بھی بہت زیادہ واقف تھا، چنانچہ مجھ سے ملتے ہی وہ کرسی پر سے ہاتھ باندھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے تھوڑا ڈانٹتے ہوئے کہا، مسٹر مہتا میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے یا میری خوشامد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں آپ لوگوں سے خوشامد کروانے نہیں آیا، میں بھارت سرکار کا ایماندار ورکر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے ادا کریں۔ جلندھر سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر کا یہ نیا ہندو ایس پی بڑا کائیاں تھا، اس کا جسم دبلا تھا مگر بہت چاکو چوبند تھا، اس کی آنکھوں میں بڑے ہلکے ظاہر کرتے تھے کہ وہ شراب کا بہت زیادہ عادی ہے، بڑا باتونی تھا اور ہر قسم کے سرکاری افسر کو رام کرنا جانتا تھا، چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ میں دیانتداری اور فرش شناسی کی بات کر رہا ہوں تو فوراً اس نے مجھے سلوٹ کیا اور بولا، مہاراج جی میں کس قدر سوبھاگیا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد مجھے آپ جیسے بھارت ورش سپوت افسر کے ماتحت کام کرنے کا بہت زیادہ اچھا موقع مل رہا ہے، مہاراج جی بھگوان نے چاہا تو آپ کی ماتحتی میں پولیس کی ساری کرپشن ختم ہو جائے گی اور جلندھر پولیس ایک آدرش واری یعنی آئیڈیل پولیس بن جائے گی، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ آپ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے جائیں، باقی میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا اور آپ بھی کچھ نہ سوچیں۔ میرا دائرہ کار وسیع ہو گیا تھا، مجھے ان پاکستانی جاسوسوں کا بھی کھوج لگانا تھا جو بقول بھارتی سیکرٹ ایجنسی کے علاقے میں نصب شدہ پرتھوی میزائل کے لانچنگ پوائنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ میرا اپنا مشن ان میزائلوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کا تھا اور انہیں پاکستان کے متعلقہ محکمے تک ہی پہنچانا تھا، یہ بطور ایک محب وطن پاکستانی کے میرا فرض تھا اور میں اس فرض کو اپنی جان کا خطرہ مول لے کر بھی ادا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ میزائل جنہیں خفیہ فائلوں میں پرتھوی میزائل کا نام دیا گیا تھا پاکستان کے شہروں لاہور ملتان اور سیالکوٹ کو تباہ کرنے کے لیے لگائے جا رہے تھے۔ مجھے علی شاہ اور دوسرے کشمیری مجاہدین نے بتا دیا تھا کہ یہاں کوئی پاکستانی جاسوس نہیں، یہ سارا بھارت کا پروپیگنڈا ہے اور اس کا خوف ہے، انڈیا میں تو اگر کوئی دیہاتی گائے بھینس چراتا غلطی سے بارڈر کراس کر کے بھارت میں داخل ہو جاتا تو بھارت کی پولیس اسے پاکستانی جاسوس سمجھ کر جیل میں بند کر دیتی۔ علی شاہ نے مجھے کہا کہ پاکستان کو یہاں اپنے جاسوس بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سارا علاقہ پاکستان کی نگاہ میں ہے، پاکستان کے پاس اس علاقے کے پورے نقشے موجود ہیں، جس طرح بھارت ہمارے علاقوں سے پوری طرح واقف ہے، دشمن کہیں کوئی میزائل کا اڈا بناتا ہے تو اس کی رپورٹ غیر ملکی ایجنسیوں کو فوراً ہو جاتی ہے، اس طرح پاکستان کی سیکرٹ سروس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں پاکستان کے خلاف قائم کیے جانے والے پرتھوی میزائل کے اڈے کی پوری معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ بھی تھا اور ہندو ہمارا وہ دشمن ہے کہ جس نے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا اور وہ ہر لمحہ پاکستان کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کے منصوبے تیار کرتا رہتا ہے۔ میرے اس خفیہ مشن کا سوائے میری ذات کے اور کسی کو بھی علم نہیں تھا، لیکن جس مشن پر بھارت کے محکمہ دفاع کی سیکرٹ ایجنسی نے مجھے یہاں بھیجا تھا، یعنی پرتھوی میزائل کے خفیہ اڈے کا سراغ لگانے کے لیے وہاں آتے ہوئے پاکستانی جاسوسوں کا کھوج لگانے
اور انہیں گرفتار کروانے کا مشن، تو اس کی میری نظروں میں کوئی اہمیت نہ تھی، بلکہ میں تو چاہتا تھا کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا پاکستانی کمانڈو اس علاقے میں آ نکلتا ہے تو میں پہلی فرصت میں اسے خطرات سے آگاہ کر کے وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں بھجوا سکوں۔ میرے اس مشن کے بارے میں جلندھر سٹی پولیس کے ایس پی کشور مہتا کو بھی سرکاری طور پر سب کچھ بتا دیا گیا تھا، اور اسے حکم دیا گیا تھا کہ دھرم چند یعنی میری ہر ضرورت کو فوری طور پر پورا کیا جائے اور مشن کے راز کو بے حد خفیہ بھی رکھا جائے۔ لیکن بھارت سرکار کی طرف سے مجھے دیے گئے مشن پر نکلنے سے پہلے میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ پہلے میں خود یہ معلوم کروں کہ پرتھوی میزائلوں کا اڈا کس مقام پر بنا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کہاں لانچنگ پیڈ بنایا گیا ہے، اور میزائلوں کی رینج حقیقت میں کتنی دور تک ہے۔ یہ ساری معلومات میں پاکستان میں بٹ صاحب کو خفیہ کوڈ کے ذریعے پہنچانے کے لیے بہت زیادہ بیتاب تھا، لیکن میزائلوں کے اڈے کا معائنہ کرنے کے لیے میں خفیہ ایجنسی کے خاص سیکرٹ نمبر کو استعمال کرنے کے بجائے محکمہ دفاع کی باقاعدہ اجازت حاصل کر کے وہاں جانا چاہتا تھا، تاکہ محکمے کو یہ شک نہ گزرے کہ مجھے سیکرٹ نمبر دکھا کر میزائلوں کے اڈے پر جانے کی کیا ضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے باقاعدہ ایک کیس بنا کر ڈیفنس سیکرٹ ایجنسی کے چیف سرندر کوہلی کو بھجوا دیا۔ میں نے اس میں لکھا کہ اپنا سیکرٹ مشن شروع کرنے سے پہلے میں میزائلوں کے اڈے کا پورا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں یہ اطمینان کر سکوں کہ کوئی پاکستانی جاسوس کسی ورکر کی حیثیت سے میزائلوں کے اڈے کے اندر گھسنے میں کامیاب تو نہیں ہو گیا۔ میں چونکہ پاکستان میں بھارتی قیدی کی حیثیت سے کافی دیر تک رہ چکا تھا، اس وجہ سے میں